انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ قوم دیکھ رہی ہے, اور جو امید اور جو امید کا مرکز تھا, جو امیدیں چاہتی تھی کہ وہ قوم کو ملے, اس امید کے مرکز کا نام جناب قبلہ ناصر عباس جعفری صاحب ہے, اور وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور مجلس اعضاء سے خطاب
بہادر سپاہی
علی خامنائی علی خامنائی
محمد والے محمد صلوات
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابوالقاسم محمد
اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين امام زمان بدر الدين
اللهم صل على محمد
اللهم دائمة على أعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد فقد نقل عن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہ قال لیس العاقل من عرف الخیر من الشر بل انما العاقل من عرف خیر الشرین دوپر محمد علیہ
السلام اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد
اگرچہ میرے ذہن میں جو موضوع تھا گفتگو کا وہ اور تھا, لیکن دوستوں کو دیکھ کر بالکل ممبر پہ آتے آتے ذہن تبدیل ہوا, اور ایسی گفتگو جو آپ جیسے بافکر سمجھدار عقل مند اور باشعور لوگوں کے لیے مفید ہو اور میرے اپنے لیے مفید ہو اور آپ کے لیے تکرار نہ ہو, کوشش کروں گا کہ اسے عرض کروں گر پڑے محمد والے محمد پر سفر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مبالغہ آمیزی یہ چیزیں درست نہیں ہیں. ہماری امیدوں کا مرکز اور محور ہمارا امام زمان ہے اور ہمارا رہبر ہے جو اس کا نائب ہے. جب تک ہمارا امام موجود ہے اور ان کے نائب موجود ہیں ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے, لہذا ہم تو ان کے خادموں کے خاک پا ہیں. بالخصوص درپڑ محمد والے محمد پر میری بہنیں اور بیٹیاں اگر گفتگو بند کر دیں تو اچھا ہوگا, پھر درپڑ محمد والے محمد پر
دوسرے بھائی کو پوچھیں. اچھا
محمد والے محمد چونکہ جو گفتگو کروں گا یہ گرٹی ہوئی نہیں ہے, انسان کا ذہن چلتا ہے, جتنی کم ادھر ادھر آپ توجہ کریں گے اتنا ہی آسان ہوگا میرے لیے گفتگو کرنا. تو ارباب مجلس, اللہ نے انسان کو معرفت کے لیے تین چیزیں دی ہیں, ایک حواس خمسہ ہے, ایک عقل ہے اور ایک دل ہے. انسان ہوا سے خمسہ کے ذریعے محسوسات کی معرفت حاصل کرتا ہے، جنہیں دیکھ سکتا ہے، جنہیں سونگ سکتا ہے، جنہیں سن سکتا ہے، جنہیں چکھ سکتا ہے اور جنہیں لمس کر سکتا ہے، مس کر سکتا ہے۔ یہ معرفت کا ابتدائی ترین درجہ ہے جس میں انسان کے ساتھ دوسرے حیوانات بھی شریک ہیں۔ البتہ انسان کی معرفت کا آغاز، علم و ادراک کا آغاز انہی حواس خمسہ سے شروع ہوتا ہے، آغاز انہی حواس خمسہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے معروف ہے من فقد حسن فقد علما، اگر کسی کے محسوسات ختم ہو جائیں تو جو جو حس ختم ہو جائے گی اس سے ریلیٹڈ علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو آدمی دیکھ نہیں سکتا اسے رنگوں کا پتہ نہیں چل سکتا، اسے سبزہ کیا ہوتا ہے، ہریالی کیا ہوتی ہے، دیواریں کیا ہوتی ہیں، مکان کیا ہوتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ابتدائی درجہ ہے معرفت کا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو معرفت کے لیے اللہ نے انسان کو دی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی معرفت بنیادی رأس المال اور سرمایہ قرار پاتی ہے اس عقل کے لیے، کہ عقل پھر کیا کرتی ہے، اسی سرمایہ کے ذریعے پیش رفت کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اور معرفت کا اگلا مرتبہ انسان کو جو حاصل ہوتا ہے وہ عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے عقل کہتی ہے دو اور دو چار ہوتے ہیں، آنکھیں کہہ سکتی ہیں، زبان، کان، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دو دو چار ہوتے ہیں، ناک تو سمجھ آ سکتی ہے دو دو چار ہوتے ہیں، زبان تلخ اور شیریں کو درک کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، چکھ سکتی ہے چیز کو، لیکن دو اور دو چار نہیں بتا سکتی۔ جتنے بھی میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان سب کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے۔ یہ اگلا درجہ معرفت ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے مافوق درجہ معرفت ہے جو دل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، اس سے انسان کی عقلی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ حقائق عالم کا مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہوتا ہے انسان کو، انسان کے دل سے حجاب ہٹ جاتے ہیں، اب وہ آوازیں سنتا ہے جو پہلے ان کانوں سے نہیں سن سکتا تھا، اور وہ حقیقتیں دیکھتا ہے جو اس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ آنکھوں کے لیے حواس خمسہ کے فنکشنل ہونے کے لیے اس دنیا میں آنا ضروری ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، عقل بھی آہستہ آہستہ فنکشنل ہو جاتی ہے، کام شروع کر دیتی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اس کی عقل پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، قوی ہوتی چلی جاتی ہے، کمال کے مراحل طے کرتی چلی جاتی ہے اور ایک کامل عقل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دل کے فنکشنل ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، پاکیزگی اور طہارت بہت ضروری ہے، عبادت بہت ضروری ہے۔ اگر انسان عبادت گزار نہیں ہوگا، گناہوں سے نہیں بچے گا، پرہیزگار نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا، اس کا دل فنکشنل نہیں ہوگا، اس پر حجاب پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، اور ایک مرحلہ وہ آ جاتا ہے کہ اس کا دل کسی ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، شکی ہو جاتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، ثم کست قلوبکم، پھر تمہارے دل کسی ہو گئے، سخت ہو گئے، فہیہ کل حجارت، یہ پتھروں کی طرح ہیں، پتھر کی طرح ہے، وہ اشد و قسوتم، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو دوستو اللہ نے ہمیں یہ اسباب معرفت دیے ہیں، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور ان سے کام لینا بھی ضروری ہے. جتنی عبادتیں ہیں جتنی بھی گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، تقویٰ کی تاکید ہے، اس لیے ہے کہ انسان کا دل فنکشنل ہو جائے. انسان جتنا پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی حجاب ہٹتے چلے جائیں گے، اور اس کا دل جو اللہ نے معرفت کے لیے عظیم ذخیرے کے طور پر دیا ہے وہ دل کام کرنا شروع کر دے گا. دعائے عرفہ میں ایک جگہ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، متا غبتا، تو غائب کب تھا، حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، یدل علیک، تم محتو غائب کب تھا جو محتاج دلیل ہوتا، دلیل بتاتی کہ تو ہے. توجہ چاہتا ہوں، تو غائب کب تھا، امام کی نگاہوں سے خدا غائب، حجاب نہیں ہے، امام خود خدا کے تمام اسماء حسنا کا مظہر کامل و اکمل ہے، خدا کے علم کا ظہور کامل امام کے وجود میں، قدرت کا ظہور کامل امام کے وجود میں. درپڑے محمد و آل محمد. تو دوستو اس طرف میرا جانے کا مقصد نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، گفتگو عقل کے پہلو میں کریں گے. عقل کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو پہلو ہیں عقل کے، دو حیثیتیں ہیں عقل کی. عقل کا ایک پہلو وہ ہے جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے اور کمال علمی کی منزل پر فائد ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عقل نظری. توجہ چاہتا ہوں، عقل نظری. عقل کا دوسرا پہلو ہے جس کے ذریعے انسان کمال عملی کی منزل پر فائد ہوتا ہے، عقل کامل ہوتی چلی جاتی ہے دوسرے پہلو کے حوالے سے، کہ ایک منزل وہ آتی ہے جہاں یہ کمال عملی کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. عقل کے اس حصے کو کہتے ہیں عقل عملی. تو یہ کہتا ہوں، عقل نظری کے ذریعے انسان کمال علمی حاصل کرتا ہے، عقل عملی کے ذریعے کمال عملی حاصل کرتا ہے. توجہ جاتا ہوں، یہاں سے عقل نظری کامل ہو جائے اسے اسکالر کہتے ہیں، مفکر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں. عقل نظری کامل ہو گئی ہے، یہ اسکالر ہے، یہ مفکر ہے، یہ رہنما ہے. دوسرا ہے عقل عملی. اگر عقل عملی کامل ہو جائے تو یہ اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ، رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ، مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رہبر بھی ہے، یہ قائد بھی ہے، یہ لیڈر بھی ہے، یہ پیشوا بھی ہے، یہ مقتدا بھی ہے. درود محمد والے محمد بھائی. علامہ اقبال اسکالر تھا، مفکر تھا، دانشور تھا، لیکن قائد نہیں تھا، لیڈر نہیں تھا، پیشوا نہیں تھا. لیڈر کون تھا؟ قائد حسن. وہ لیڈ کر سکتا اور ہمیں پاکستان دے دیا. علامہ اقبال پاکستان کا تصور پیش کر سکتا تھا لیکن پاکستان کے تصور کو پریکٹیکل شکل نہیں دے سکتا تھا, اس لیے کہ اس کی عقل نظری تو کمال کی منزل پر تھی, عقل عملی کامل نہیں تھی. اس لیے کمال عقل عملی چاہیے, ضروری ہے قیادت کے لیے, رہبری کے لیے, لیڈرشپ کے لیے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں امامت اور نبوت میں یہی فرق ہے, امامت میں جس امامت کے ہم قائل ہیں وہاں عقل نظری کمال کی منزل پر ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, اور عقل عملی بھی کمال کی منزل پر ہے کہ من کنت مولاه فهذا علی مولاه. بڑے محمد والے محمد کا کمال عقل نظری انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس کالر ہے یہ کم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ, تو وہ تو اس کالروں کا ایمان ہے. عقل عملی کمال, عقل نظری کمال کی منزل پر ہے کیونکہ مصدر اس میں علیم ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم اور علی اس کا علی کما عقل نظری کی منزل پر, کمال عقل نظری کی منزل پر فائز ہے. وہ امام ہے ان سب کا جن کی عقل نظری کامل ہے, وہ کمال نظری کی عقل نظری کی معراج پر فائز ہے علی, جہاں جہل کا گزر نہیں. اس لیے کہتے ہیں سلونی سلونی کب لان تک کے دونی, جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو, میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور پھر عقل عملی رہبری کا تعلق عقل عملی کے ساتھ ہوتا ہے. عقل نظری کامل ہو رہنما ہے, مفکر ہے, اسکالر ہے. عقل عملی ناقص ہو وہ تصور پاکستان کو پیش کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے تصور کو عملی شکل نہیں دے سکتا. اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایسے فرد کی ضرورت ہے جو کمال عقل عملی کی مدد پر پائے ہو, یعنی قائد اعظم ہو. امامت جامع ہے دونوں چیزوں کا, عقل عملی کے کمال کا بھی اور عقل نظری کے کمال کا بھی. امام جہاں علم کی معراج پر فائز ہے وہاں عمل کے حوالے سے بھی وہ امام اور مقتدا اور پیشوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ امامت میں تقسیم ہو جائے, علم کسی اور سے لیں اور پیروی کسی اور بھی کرے, ایسے نہیں. امام باب علم بھی ہے اور پھر ولی بھی ہے, صاحب ولایت کبرا بھی ہے, قائد ہے, رہبر ہے, پیشوا ہے, مقتدا ہے. اس کے پیچھے چلنا ہے ہم نے توجہ کا تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ خالی اسکالر نہیں تھے, بہت سے مرادی اور مجتہدین ہوں گے, وہ عالم ہیں, اسکالر ہیں, فقیہ ہیں, عقل نظری کامل ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے قیادت اور رہبری کے لیے, عقل عملی کا کمال بھی لازمی ہے. لہذا وہ اسکالر ہیں, وہ مرجع تقلیل ہیں لیکن رہبر نہیں ہے. رہبر ہونے کے لیے یہ پہلو ضروری ہے کہ کیا ہو, اس کی عقل عملی کامل ہو جائے. تو جو چاہتا ہوں یہاں سے عقل عملی کامل ہو جائے, امام کے عقل, امام خمینی کے عقل عملی کے کمال کی دلیل
خود انقلاب ہے۔ کس طرح جب شرق اور غرب کے اوپر روس اور امریکہ کا تسلط تھا، کوئی ان کے بغیر جینا تصور نہیں کر سکتا تھا، لا شرقیہ اور لا غربیہ کا نعرہ لگایا اور ایک عظیم انقلاب آبا کیا جو روس کے مقابلے میں بھی تھا اور امریکہ کے مقابلے میں بھی تھا۔ اتنے مشکل مرحلوں سے ایک امت کو، ایک نہضت کو، ایک موومنٹ کو، ایک تحریک کو لے کے چلنا اور منزل تک پہنچانا دلیل ہے اس کی عقل عملی کامل کی۔ یہ قائد تھا، یہ رہبر تھا، پھر بڑے محمد والے محمد تھا۔ لہذا ابھی جو ہمارے رہبر ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ گزشتہ 22 سال سے، 22واں سال ہے، وہ فقیر بھی ہے اور رہبر بھی ہے۔ یہ جو ولایت فقیر ہے نا، یہ جامع ہے، جیسے امام میں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، ولایت فقیر میں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ یہ جانشین کامل ہے امام کی، جانشین ناقص نہیں ہے، یہ نیابت کاملہ ہے، نیابت ناقصہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر خالی علم میں نائب ہے، محترم ہے، عظیم ہے، فقیر ہے، حلال و حرام کو بیان کرتا ہے، لیکن ظالموں سے کیسے ٹکرانا ہے، ظلم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، دشمن کو کیسے پہچاننا ہے، دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے، دشمن کے حربوں کو کیسے ناکام بنانا ہے، دشمن کی سازش کو کیسے سمجھنا ہے اور ان پر کیسے غلبہ پانا ہے، اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، ولی فقیہ کی ضرورت ہے، قائد کی ضرورت ہے، وہ جس کی عقل عملی کامل ہو۔
علی کا محال بہادر سپاہی،
علی ہا منائی، علی ہا
منائی، روپے ہونے والا ہے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
تو دوستو، عقل نظری کامل ہو جائے اور جو فقط اس وادی میں رہنمائی، وہ رہنما ہوتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، یہ راستہ ہے، یہ خواب ہے، یہ تصور پاکستان ہے، اب وہ راستے پر لے کے چلتا نہیں، وہ رہنمائی تو کر سکتا ہے، رہبری نہیں کر سکتا۔ رہبری کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر میدان میں اترنا ہوتا ہے۔ رہبر وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ، رہبر کیا کہتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، یہ کام من جانتے ہیں۔ وہ خالی زبانی تکرار نہیں کرتا، یہ کہ وہ ماں علیہ نہ علت بلا، ہمارا کام تو پہنچا دینا تھا، جو ہوتا ہے ہونے کیا، خالی باتیں نہیں کرتا ہے۔ آؤ میدان میں اترو، ظالموں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑو، خالی یہ کافی نہیں ہے، اس کی پریکٹیکل شکل یہ ہے، اس طرح سے آگے بڑھو، رہبری یہ ہونی ہے۔ امام چلے ہیں مکہ سے کربلا کی طرف، کیا کہا؟ نہیں کہا جاؤ کربلا، جاؤ وہاں یزید آئے گا، یزیدی آئیں گے، ان کا مقابلہ کر رہے، جاؤ وہاں پر، کیا کہا؟ نہیں، من کان باذلا فینا مہجته وموطنا علی لکاء اللہ نفسہ فلینحل معنا فانی ظاہر المسلم، ان شاء اللہ تعالی۔ جو خون جگر دے سکتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کا عاشق ہے، وہ میرے ساتھ چلے، میں کر کر بنا جا رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ چلو۔ ہوتا ہمیں یہ کون کہتا ہے؟ جس کی عقل عملی کامل ہوتی ہے، وہ رہبری کرتا ہے، وہ خالی تنقید نہیں کرتا، خالی انتقاد نہیں کرتا، خالی کرٹیسائز نہیں کرتا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے آگے بڑھتا ہوں، جب آپ نے چلنا ہے، میدان میں اترنا ہے، تو مولانا کے جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیس العاقل، توجہ چاہتا ہوں، من عرف الخير من الشر بل انما العاقل من عرف خیر شرین. امام فرماتے ہیں عقل مند وہ نہیں ہے جو اچھائی اور برائی میں تمیز دے دے. جو یہ کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, امریکہ برا ہے رابر اچھے انقلاب اچھا ہے, یہ عقل مند نہیں ہے. لیس العاقل من عرف الخیر من الشر. تو جو جاتا ہوں لیس العاقل, لیس کا معنی نہیں ہوتا ہے عاقل نہیں ہوتا. من وہ شخص عرف جس نے پہچان لیا معرفت حاصل کر لی الخیر من الشر, شر شر اور خیر میں سے خیر کو یہ خیر ہے اور یہ کیا ہے یہ عقل مند نہیں ہے. امام فرماتے ہیں جو یہ کہے اسرائیل برا ہے امریکہ برا ہے فلاں برا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے نماز اچھی ہے روزہ اچھا ہے فلاں. یہ عقل مند نہیں مولا جی کہتے. کون عقل مند ہے؟ بل انما العاقل من عرف خیر الشر, بلکہ عقل مند وہ ہے جو دو شر میں سے کم شر کا انتخاب کر سکے. توجہ چاہتا ہوں یا مولا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں اس منظر پر مولا علی عقل نظری کی تعریف نہیں کر رہے, عقل نظری کی تعریف نہیں کر رہے, عقل عملی کو بیان کر رہے ہیں. عقل عملی کی وادی ہوتی ہے کہ جب انسان نکلتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں, ایک موومنٹ چلتی ہے, ایک تحریک چلتی ہے, ایک نہضت چلتی ہے. بعض اوقات دو خطرناک راستوں میں سے کم خطرناک راستے کا, بعض اوقات دو برائیوں میں سے کم برائی کا, بعض اوقات دو شر میں سے کم شر کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. ہمیشہ اچھائی اور برائی بھی ہوا کرتی سامنے, بعض اوقات دو شر دو برائیاں ہیں ان میں سے ایک اپنے انتخاب کرنا ہے, ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے ہر حال میں. اس وقت آپ کی عقل عملی کا یہاں کی عادت کی ضرورت ہے, یہاں رہبری کی ضرورت ہے, یہاں لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ کم نقصان کس میں ہے, کم خطرہ کس میں ہے, کم شر کہاں ہے, کم برائی کہاں ہے, اس کا انتخاب کرنا یہ عقل مند کی نشانی. روپڑے محمد والے محمد کرنا. یہاں امامت کی ضرورت ہے, یہاں رہبری کی ضرورت ہے. جہاں حلال حرام پہچاننے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے, وہاں سوسائٹی اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یزیدی قوتوں کا, سامراجی قوتوں کا, استقبالی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خالی تقریر کافی نہیں ہے, میدان میں اترنا ضروری ہے. وہاں ایک رہبر کی ضرورت ہے, ایک لیڈر کرنے والے کی ضرورت ہے, باتیں کرنے والے کی نہیں. چلیے یہ وادی ایسی ہے, دلدل ہے, مشکلات ہیں, خاردار راستے ہیں, کہیں آپ کا دامن بھی تاردار ہو جائے گا, کہیں داغ لگ جائے گی آپ کے دامن پر چلتے ہوئے. گھر بیٹھنا بھی شر ہے علی کے لیے, اور مسجد میں جانا بھی شر ہے علی کے لیے کہ جا کے جماعت میں شریک ہو جائے. دونوں میں سے کون کم شر ہے؟ گھر بیٹھنا, شر سے مراد نقصان ہے, گھر بیٹھنے کا بھی نقصان ہے. مولا علی گھر بیٹھتے اور جائے اس جماعت میں شریک ہو جائے جہاں دوسرے ہیں, یہ بھی نقصان ہے. کم نقصان کس میں ہے؟ آپ بتائیں کس میں کم نقصان ہے؟ علی کہتے ہیں مسجد میں چلے جاؤ, ان کے ساتھ نماز پڑھو, اس میں کم نقصان ہے, گھر میں بیٹھے رہنے میں زیادہ نقصان ہے. بڑے محمد والے محمد پر بعض اوقات قومیں اور ملتیں ایک ایسے دوہرے پر کھڑی ہوتی ہیں آ کر کہ ایک فیصلہ قوموں کو ڈبو دیتا ہے, اور وہی فیصلہ اگر آگاہ بیدار کی عادت کرے تو قوموں کو حیات اور زندگی دے دیتا ہے. اب دیکھیں انقلاب اسلامی ایران کو, 22 مئی کی رات, اس رات حکومت کا پلان تھا کہ مارشل لا لگا کر تمام لیڈرشپ اٹھایا جائے اور مار دیا جائے اور پھر انقلاب کو ختم کر دیا جائے. امام نے دیکھا حکم دیا کہ ہر مرد دوزن عورتیں بچے ہر ایک پر فرض ہے, واجب ہے, لازم ہے, گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. گھر بیٹھے رہنے میں بھی خطرہ ہے اور باہر نکلنے میں بھی. گھر بیٹھے رہنے میں کیا خطرہ ہے کہ انقلابی موومنٹ کو نقصان پہنچے گا, ایسے ہی ہے نا. باہر نکلنے میں کیا خطرہ ہے, لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, بچے عورتیں مارے جائیں گے. یہ ہے نا کیا انتخاب کیا, یہاں کی قیادت کیا کی ہے. بڑے بڑے علماء نے, آیت اللہ طالقانی نے, بڑے بڑے علماء نے امام کو ٹیلیفون کر کے کہا یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے, خون کے دریا بہ جائیں گے, لوگ مارے جائیں گے, وہ ٹینکو سے ماریں گے, ہمار فضا سے ماریں گے, بمباری کریں گے. آپ نے یہ کیا کیا, قائد تھا نا, پیشوا تھا نا, رہبر تھا نا, وہ جانتا تھا کس میں زیادہ نقصان ہے کس میں کم نقصان ہے. اس نے فیصلہ کیا, انقلاب آ گیا. قوم کو زندگی دے گیا. آج دیکھیے کہاں کھڑی ہے وہ قوم, ملت اور کس طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر امریکہ کی تمام کی تمام اس شیطان بزرگ کی آرزو خاک میں ملا جانی ہے اس انقلاب نے اور اس کی قیادت اور رہبری نے. اس کی ناک کو خاک میں رگڑا ہے اس انقلاب نے اور قیادت نے. کہاں گیا گریٹر مڈل ایسٹ, کہاں گیا امریکہ کا وار اوور ہیبت, کہاں گیا اسرائیل کی دھمکیاں اور وہ جناب کاغذی شیر والے جملے. کون دیکھتا ہے, کون برما کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے وہ اس طرح فلسطین کے اندر گھروں ہیں وہ ان کو مارتی ہیں. وہ لبنان کی فوج اسرائیل کے نام سے ڈر جاتی تھی وہ اب مارتی ہے اسرائیلی فوجیوں کو. ہیبت توڑ ڈالی ہے قیادت رہبری نے اسرائیل کی, جسے پوری دنیا ڈرتی تھی, امریکہ کی جسے پوری دنیا کو خوف ہوتا تھا. قیادت بھی ہے رہبری, یہ ہے. لیس العاقل من عرف الخیر من الشر, عقل مند وہ نہیں جو خیر اور شر میں تمیز دے دے, بل انما العاقل من عرف خیر الشرین. میں مثال دیتا ہوں, حکمرانوں سے ملنا یہ بھی نقصان ہے, نہ ملنے بھی کیا ہے. ہمارے مسائل ہیں شیعہ کو, ان کی مشکلات ہیں, مسئلے کیا کیا جائے, یہاں بتائیں کدھر جائے, کون رہنمائی کرے گا, کون گائیڈ کرے گا, کون لیڈ کرے گا. اب اس اللہ کو دیکھیں, اے سیاست میں نہ آنے کا بھی نقصان ہے, سیاست میں آنے کا بھی ایک مثال جو دونوں ممکن ہو. ان کا ایک انقلابی جو چہرہ ہے وہ ایک انتخابی سیاست پر چلا جاتا ہے, وہاں کی قیادت نے فیصلہ کیا الیکشن میں جائیں گے, عیسائیوں کے ساتھ, اہل سنت کے ساتھ, درنگوں کے ساتھ الائنس بنائیں گے اور ایک پولیٹیکل رول پلے کریں گے وطن کے اندر, جس طرح سے وطن کو فوجی حوالوں سے ہم محفوظ کر رہے ہیں اسرائیل سے, وطن کو سیاسی حوالوں سے بھی محفوظ کریں گے اسرائیل اور امریکہ کی سازشوں سے.
مرد آباد, مرد آباد,
امریکہ مرد آباد,
مرد آباد, مرد آباد,
امریکہ مرد آباد,
مرد آباد, مرد آباد.
امام علیہ الصلوۃ والسلام ولی کے دربار بلائے اور دورے پر کھڑے, ایک راستہ یہ ہے, تین راستے ہیں, سیرا کر لیں, بیعت کر لیں, بھاگ جائیں, چھپ جائیں, یا یزیدیت کا مقابلہ کریں. تینوں میں کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات ہیں. بیعت کر لیں, کیا فائدہ ہے, جان بچ جائے گی, بہنیں اور بیٹیاں قید نہیں ہوگی, فائدہ ہے. نقصان کیا ہے, انسانی معاشرہ اور بشریت پر یزیدیت حاکم ہو جائے گی, یزیدیت کا سم میں قاتل سوسائٹی میں سرایت کر جائے گا اور یزیدیت کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی, لیگلٹی مل جائے گی, یزیدیت کو شرعیت اور مشروعیت مل جائے گی, یزیدیت کو قانونیت مل جائے گی.
دو چیزیں ہیں نا، بیعت کر لینے میں ایک نقصان ہے ایک فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرا علی اکبر، میرے بچے، میرا خاندان محفوظ ہو جائے گا. باہر جاؤں اس میں کہتے ہیں جان بچ جائے گی ہماری. نقصان کیا ہے؟ بھاگنے کو میدان سے یزیدوں کے مقابلے میں، چھپ جانے کو، غاروں میں چلے جانے کو مشروعیت مل جائے گی، جواز مل جائے گا. ہر کوئی بھاگے گا یزیدوں کے مقابلے میں، اور نام کس کا لے گا؟ حسین کا. نقصانات دیکھیں، اور بھی نقصانات. مقابلہ کرتے ہیں، میدان سے باہر نہیں نکلتے، میدان میں جاتے ہیں. نقصان ہے، خود مارا جاؤں گا، بچے مارے جائیں گے، مہینے قید ہو جائیں گے، ناموس بازاروں درباروں میں جائے گی. لیکن قیامت تک کے لیے یزیدیت بے نقاب ہو جائے گی، اسلام بچ جائے گا، اور قیامت تک کے حریت پسندوں، آزادی پسندوں، عدالت خواہوں کو ایک ماڈل رول مل جائے گا یزیدیت سے نکلانے کے لیے اور یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہاں پر ایسس کرنا ہے، تولنا ہے مسلطوں کو، نقصانات اور فوائد کو، پھر فیصلہ کرنا ہے. یہاں قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، قیادت کی اور امامت کی. سوسائٹی کا فقط اسکالر نہیں چاہیے، فقط نبی نہیں چاہیے، امام بھی چاہیے معاشرے کو. نبی کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے، اور امام کا کام کرتا ہے ہاتھ پکڑ تک منزل تک پہنچانا ہوتا ہے. درود محمد والے محمد پر. لوگوں کو ہم سرگردان نہیں چھوڑ سکتے خالی ممبر پر بیٹھے اور کہ یہ کرو وہ کرو فلاں کرو آرڈر دیتے رہے. نہیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اگر یہ سارے کام کرنے والے ہیں تو پھر ہم خود کیوں نہ کرنے آگے ہوگا؟ ہم اپنے آپ کہتے ہیں انبیاء کے وارث، آل علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں. امام زمانہ میں غیبت میں کس کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں ملت کا ہاتھ دیا؟ علماء فقہا کے ہاتھ میں. یہ کہ ہمارا کام فقط توزیع مسائل لکھنا، رہنمائی کرنا، اور بس باقی خود دور دو کرنا. تو کون محفوظ کرے گا، بچائے گا سوسائٹی اور معاشرے کو یزیدیت کے منحوس سائے سے؟ کون بچائے گا؟ کون اس امت کو ان فرعونوں سے نجات دلائے گا؟ کون کون مقابلہ کرے گا فرعون کا؟ اب یہاں ایک عقل عملی ہے، آؤ. عقل عملی کیا کہتی ہے؟ منظم ہو جاؤ، کبھی ہو جاؤ. ایک منظم دشمن کا مقابلہ غیر منظم لوگ کبھی نہیں کر سکتے. کیا آپ کا دشمن منظم ہے یا نہیں ہے؟ ویل آرگنائزڈ ہے یا نہیں ہے؟ ویل پلانڈ ہے یا نہیں ہے؟ ایک منظم دشمن کا مقابلہ غیر منظم قوم اور غیر منظم جماعت کبھی نہیں کر سکتے. عقل کہتی ہے، عقل عملی کہتی ہے اٹھو، منظم ہو جاؤ. اب نظم کی شکل کیسے ہو یہ عقل عملی بتائے گی، کس شکل میں منظم ہونا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے خالی باتیں کافی نہیں ہیں، امریکہ برا ہے، اسرائیل برا ہے، ہم ولایت فقیہ کے پیروکار ہیں، بس یہ باتیں کافی نہیں ہیں، یہ نعرے کافی نہیں ہیں. کیا اس سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ اس ان احکام آل محمد کو، ان یتیمان آل محمد کو ریلیٹ کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ ان کو بکھرے ہوئے رہنے دینا چاہیے؟ لبنان کے شیعوں کو
بتائیں نا، ایک حزب اللہ کی طرف کا سسٹم یہاں بھی چاہیے جو یہاں پر بسنے والی ملت اور امت کو اپنی قیادت کے ساتھ ریلیٹ کرے.
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
حق قصیدہ راستہ
کربلا کربلا،
لبیک یا حسین
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 درود بر محمد علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
دوستو لہذا ہمیں باتونی نہیں ہونا چاہیے، عملی انسان ہونا چاہیے. عقل عملی کامل ہوگی، گھر کی بہتر مینجمنٹ کر سکیں گے، اپنے شہر کو ویل مینج کر سکیں گے، اپنے بزنس کا صحیح انتخاب کر سکیں گے، دوست کا صحیح انتخاب کر سکیں گے، اپنے ملک کو چلا سکیں گے عقل عملی کے ذریعے. سیاست میں وہی کامل ہوتا ہے جس کی عقل عملی کامل ہوتی ہے. آج امریکہ کے تمام کے تمام حربوں کو کس نے ناکام کیا ہے؟ ہمارے قائد اور رہبر نے. رہبر کی عقل عملی اتنی کامل ہے، اتنی کامل ہے کہ عالمی شیطانوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملانے والا ہمارا قائد اور رہبر ہے. سے خاک میں ملا رہا ہے. گزشتہ کئی صدیوں بعد پہلی بار یزیدی قوتوں کو ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ اس رہبر کی وجہ سے اور اس کی بابصیرت قوم اور ملت کی وجہ سے. ہر فتنے پر غلبہ پایا انہوں نے. اب ان کے ساتھ 72 نہیں ہیں، 72 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. انہوں نے سیکھا طرح سے. تو پاکستان میں بھی دوستو میدان خالی چھوڑنا دانش مندی اور عقل مندی نہ دانش مندی ہے، نہ عقل مجلس کی اجازت دیتی ہے، نہ عقل مندی ہے کہ عقل عملی کہے آپ بیٹھو باتیں کرو، مجلسوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، باقی لوگوں کو جو کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. لہذا اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے مجلس والد مسلمین بنائی گئی، اسی لیے بنائی گئی کہ ہماری عقل عملی دانش جمعی اور عقل جمعی ایک جگہ جمع ہو جائے، کٹھی ہو جائے، مل کر بہتر فیصلے کریں، قوم کو رہنمائی کریں اور ہر روز اپنے رہبر کے قریب لے جاتے جائیں، قریب کرتے چلے جائیں. اور ایک دن وہ بھی آئے جب اس پاکستان کی سرزمین پر ہم عالمی استقبال کے ہاتھ کاٹ ڈالیں، ان کے فتنوں کو ناکام کر ڈالے، ان شیطانوں کو اپنی پاک سرزمین سے باہر نکال پھینکے. اس لیے بنائی گئی ہے. ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے. کربلا ایک اسکالر کی کربلا نہیں ہے، ایک قائد اور امام کی کربلا ہے. اس نے بڑی ہنر مندی کے ساتھ کربلا کو تشکیل دیا ہے. سارے کا سارا حسن اپنے کمال کے ساتھ کربلا کے ہر ایک نقش میں نظر آتا ہے. کوئی کمی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے کربلا میں. ایک امام نے تشکیل دی ہے، اس کا آرکیٹیکٹ ایک امام ہے، اس کو پریکٹیکل شکل دینے والا ایک امام ہے. کربلا کو ہر ایک نقش افراد تربیت کی ہے، خود امام نے تیار کیے، خود امام نے یہ گلدستہ بنایا، خود امام نے سب کو ساتھ لے کے آیا کربلا. ہر ایک کا نقش دیکھے، علی اکبر کا نقش، اگر علی اکبر کربلا میں نہ ہو تو یہ نقش کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، قاسم نہ ہو قاسم کا رول کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، آنا محمد حتی علی اصغر، ایک ہوتا ہے نا ایک سسٹم ایک ہوتا ہے نا اس میں ایک ہر ایک کے لیے کشش ہوتی ہے، کسی کے لیے علی اصغر میں کشش ہے، کسی کے لیے علی اکبر میں کشش ہے، کسی کے لیے قاسم میں کشش ہے، کسی کے لیے عباس میں کشش ہے، کسی کے لیے حور میں کشش ہے، کسی کے لیے حبیب میں کشش ہے، کسی کے لیے مسلم میں کشش ہے، ہر ایک کے اندر ایک خاص کشش ہے تو جذب کرتا ہے اپنی طرف، کسی کے لیے رباب میں، کسی کے لیے ثانیہ زہرا میں، وقت کم ہے، مجھے پتا ہے میں ناقص گفتگو ابھی مقدمات ہی بیان کیے وقت ختم ہو گیا، ہر ایک کربلا میں کامل ہے، شب عاشور وہ عجیب رات ہے نا، وہ کربلا والوں کی لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے حسینیوں کی، اور زینبیوں کی لیلۃ القدر پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ شام غریبہ ہے، حسینیوں کی لیلۃ القدر شب عاشور اور زینبیوں کی شام غریبا، دو راتیں ہیں نا لیکن اتنا فرق تاریخ میں کبھی دو راتوں کے درمیان نہیں پایا جاتا جتنا دو راتوں میں، شب قدر لیلۃ شب عاشور پہرا دینے والا عباس اور شام غریبا پہرا دینے والی زینب کبرا، شب عاشور سب کو تسلیاں دینے والا حسین اور شام غریبہ سب کو تسلیاں دینے والی زینب کبرا، شب عاشور تمام کی انجمن کا شمس حسین، تمام ستاروں کی انجمن کا شمس حسین، اور شام غریبہ تمام یتیموں کا مرکز اور تجلی گاہ زینب کبرا، مردوں کے لیے جنازے اٹھانا آسان ہے نا لیکن بیویوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا، دن کے وقت جنازہ اٹھانا اور کیفیت ہے، رات کو اٹھانا اور کیفیت ہے، جو لڑ کے مرا ہو اس کا جنازہ اٹھانا اور کیفیت ہے، جو پیاس سے مر گئے ہو شدت پیاس سے مر گئے ہو ان کے لاشیں اٹھانا بڑا مشکل ہے، شب عاشور بس دو جملے کر کے ختم کرتا ہوں، شب عاشور جب میرے حسین نے کہا نا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، چراغ خیمہ بجھا دیا تو سب سے پہلے کہتے ہیں جو تڑپ کے بولا وہ میرا ابوالفضل عباس تھا، شاید عباس کی وفا کا امتحان تھا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک حسینی قافلے کا پاسبان تھا عباس، کمر بنی ہاشم تھا عباس، اور حسین کو بہت محبت تھی اپنے عباس سے، بس دو جملے کہہ کے ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں کربلا میں جو شہید بھی اس دنیا سے گیا ہے نا رسول اللہ کے ہاتھ سے جامع کوثر پی کے گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا علی اکبر کا جب آخری وقت تھا اپنے بابا کو پکار کے کہا بابا نانا رسول ہیں، دادا علی ہیں، دادی زہرا ہیں، بابا مجھے جامع کوثر مل گیا ہے، اس دنیا میں جامع کوثر نہیں گئے، کہتے ہیں کربلا میں واحد پیاسا ہے جو پیاسا اس دنیا سے گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابوالفضل العباس ہے، کیا عباس کے لیے اللہ کے نبی جامع کوثر نہیں لائے؟ لائے تھے، کہا اللہ کے نبی مجھے حیا آتی ہے میرا حسین پیاسا ہو اور عباس کے لب پانی سے تر ہو جائیں، بڑا احساس تھا عباس کو حسین کا، کہتے ہیں جب عباس کے لاشے پر حسین آئے نا عباس کا سر اٹھا کے خاک کربلا سے اٹھایا اور اپنی آغوش کے عرش میں رکھا، زانوں پہ رکھا، جب عباس نے محسوس کیا نا میرا سر حسین کے زانوں پر ہے، کہتے ہیں اٹھا کے پھر خاک پہ رکھ لیا، حسین نے کہا عباس یہ تو نے کیا کیا؟ کہا میرے مولا میرا سر تو آپ نے خاک سے اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھ لیا ہے، لیکن جب آپ گھوڑے سے گریں گے مولا آپ کا سر کون خاک سے اٹھائے گا؟ بریدنی یہ قریب سے ایک ماں کی آواز آئے، عباس میرے حسین کے زانوں سے سر نہ دو، حسین کو پالنے والی زہرا کربلا میں ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے حسین کا جب کوئی نہ بچانا، کہتے عباس کو آواز دی، عباس عباس آئے، کہتے بعد نے کہا خود عباس حسین کے پاس آئے، کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، حسین نے کہا عباس تو میرا علمدار ہے، عباس کہتے مولا وہ لشکری کہاں بتا جس کا میں علمدار ہوں؟ عباس نے کہا عباس اگر ہو سکے تو ان پیاسوں کے لیے پانی لے آ۔ عباس پانی کی مشکوں والے خیمے لگے جہاں پانی کے مشکیدے رکھے جاتے تھے، بہادر مقتل نے لکھا ہے چھوٹے چھوٹے یتیم معصوم بچوں کی شدت پیاس سے یہ حالت تھی، سینے گریبان چاک کیے ہوئے تھے اور جہاں پانی کے مشکیدے رکھے جاتے تھے وہاں اپنے سینے رکھ رہے تھے شاید اس طرح سے کچھ ٹھنڈک مل جائے اور قرار مل جائے۔ عباس نے پانی کا مشکیدہ لیا، عباس چلے، میں مفصل کرتا ہوں، عباس چلے، حسین نے ودا کیا، لیکن ودا کا انداز کچھ اس طرح سے تھا جیسے حسین ودا نہیں کر رہے، عباس حسین کو ودا کر رہے۔ عباس چلے، فرات کے کنارے پہنچے، اشکیا سے جنگ لڑی، پانی کو مشکیزے کو پانی سے بھرا، ایک مرتبہ چلو پہ پانی لیا، منہ کے قریب لائے، فرات کے منہ پر دے مارا اور علماء نے لکھا فلک کر اچھل حسین، کہ عباس یہ وفا نہیں ہے، تیرا حسین پیاسا ہو اور تیرے لب پانی سے تر ہو جائے۔ اب چلا ہے میرا عباس پانی کو لے کے، دل میں یہی خیال ہے خدایا حسین کے بچے بڑے پیاسے ہیں، خدایا میرے یہ بچے بڑے پیاسے ہیں، خدایا یہ تھوڑا سا پانی خیمہ پہنچ جائے، لیکن دشمنوں کو گوارا نہیں ہے، تیر برس رہے ہر طرف سے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے حملہ کیا، دایا بازو کٹا، دوسرا حملہ کیا، بایا بازو کٹا، پانی کے مشکیزے کو سینے میں لے لیا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے تیر مارا، عباس نے دیکھا کہ یہ تیر پانی کے مشکیزے کو لگے گا، عباس نے اس طرح سے نشانہ لیا کہ عباس کی آنکھ میں آگے تیر لگا اور پانی کا مشکیزہ بچ گیا۔ یہ اتنی دیر میں کون تیر آگے لگا جب پانی کے مشکیزے کو لگا اور پانی بہ گیا، عباس کی آنکھ میں تیر ہے، سر چٹکا کہ تیر نکل جائے، تیر نکل نہیں رہا تھا، سر جھکایا، زانو اٹھائے کہ آپ سے تیر نکالے، یہ گل سر پہ آگے لگا، عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے، سینے کے تیر پشت سے نکل گئے اور ادھر سے حسین چلے مقتل کی طرف۔ عباس کے قریب آگے کہتے ہیں الان کثرت زہری، عباس تیری موت نے میری کمر توڑ ڈالی۔ ایک مرتبہ دو جملے پر سن لو، ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس کوئی وصیت، عباس کہتے ہیں مولا ایک تو میری آنکھوں سے خون صاف کرے آپ کا آخری دیدار کر لوں، دوسرا مولا میرا لاشا خیمہ نہ لے جانا۔ عباس کیوں؟ کہتے ہیں اتنی مستحب میں نے ابن کا سکینہ، مولا مجھے سکینہ سے شرم آتا ہے۔ حسین چلے عباس کا علم لے کر، اے خیمہ والوں نے دیکھا اے علم آیا ہے، علمدار بھی آیا، ماتم حسین